العالمین والصلاة والسلام.
غلط کرے اسلام اس کی پیروی کرنے لگا احترام رسالت. یہ جو بات سمجھ رہے ہیں
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. احترام رسالت کے عملی تقاضے آج کے اس درس کے لیے اس عنوان کا اعلان تو گزشتہ جمعے کو کیا جا چکا تھا لیکن ساتھ میں یہ اعلان بھی ہو چکا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ ہم ایک مرتبہ پھر مسائل شخص پر گفتگو کا آغاز کریں. اس لیے تقریر کے ابتدائی حصے میں تو حسب دستور و حسب معمول مسائل ہی بیان ہوں گے. اس کے بعد انشاءاللہ گزشتہ جمعے کی نامکمل گفتگو کو مکمل کیا جائے گا. بلکہ یہ گزشتہ جمعے کی گفتگو نہ ہوگی, علیکم السلام, حج پر جانے سے قبل جس عنوان پہ گفتگو ہو رہی تھی اس کا بھی تتمہ ہونا چاہیے اس گفتگو کو. آج کی حد تک فقہی مسائل میں اس ترتیب و تسلسل کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے کہ جس کے تحت اب ہمیں وضو اور غسل کے مسائل پر گفتگو دوبارہ شروع کرنا چاہیے. یعنی ماہ شعبان میں غسل کے مسائل تک بات پہنچی تھی تو بہتر تو یہ تھا کہ وہیں سے بات شروع کی جائے, لیکن آج اور آئندہ جمعے کی حد تک ابھی ہم اپنے موضوع پہ نہیں آ رہے ہیں. بلکہ موضوع سے ہٹ کر لیکن کسی ایک عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی جائے گی. آج ہماری گفتگو فقہ کے ایک ایسے مسئلے پر ہے جو ویسے تو کئی مرتبہ بیان ہوا لیکن پھر بھی یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے بعد پہلو اب تک لوگوں کے لیے واضح نہیں ہوئے ہیں, ایک مرتبہ پھر اسے ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. یعنی حلال, مباح اور جائز چیزوں کے ذریعے انسان جو اپنا تفریح کا وقت گزارتا اس میں بھی اسلام نے کچھ پابندیاں لگائی, بس وہی آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے. لیکن ایک مرتبہ پھر اس بنیادی مسئلے کو یاد دلا دیا جائے کہ ایک حقیقت ہر وقت ان لوگوں کے ذہن میں تو ہونا چاہیے جو دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جو چیزیں رائج یا مشہور ہیں ضروری نہیں ہے کہ شریعت کا حکم بھی وہی ہو. اصول فقہ طالب علم اور وہ بھی جو باقاعدہ نصاب کے تحت تعلیم حاصل کرتے ہیں انہیں میرے اس جملے سے اختلاف ہو سکتا ہے, اس لیے کہ بہرحال اصول فقہ میں ایک جگہ پہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ قرآن اور سنت, اجماع اور عقل کے علاوہ مسائل فقہ کو حل کرنے میں بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی سیرت کیا ہے. 1400 یا 1200 سال سے اسلامی معاشرے میں جو چیزیں رائج ہیں بعض اوقات انہیں خود بھی ایک دلیل سمجھا جاتا. اور کئی ایسے مسئلے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث سے اجماع اور عقل سے حل نہیں ہوتے, تو وہاں پر سیرت اقلاء اور سیرت مسلمان, سیرت مستمرہ, اس سے مستحد کسی مسئلے کے فتویٰ دیتا. لیکن میں اتنی دقیق بات اس وقت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, اس لیے اسے نظر انداز کرتے ہیں ایک عام سی بات, خصوصیت کے ساتھ ہمارے ہندوستانی اور پاکستانی معاشرے کو دیکھتے ہوئے, کہ یہ ضروری نہیں کہ جو چیز معاشرے میں اتنی زیادہ مشہور ہو کہ اسے اتنا ہی یقینی سمجھا جاتا ہو کہ جیسے نماز اور روزے جیسے ضروریات دی. عوام کی نگاہ میں ان کا حلال اور حرام ہونا اتنا ہی یقینی, پھر بھی ضروری نہیں کہ شریعت ہی اس عام خیال کی تائید کر دی, بلکہ جیسا کہ اشتہار کی بنیاد ہی یہی کہ جو چیزیں جتنی زیادہ مشہور ہوتی لا اصل لہ, تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اتنی ہی وہ بے اصل اور بغیر کسی دلیل کے. یہ بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ کہ جو چیزیں بہت زیادہ مشہور ہو جاتی جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی ہی بیکار بغیر کسی بنیاد کے, بغیر کسی دلیل کے معاشرے میں مشہور ہو گئی. لیکن یہ بھی ایک چیز ہے جو ہر معاشرے میں لیکن خصوصاً ہمارے ہندوستانی اور پاکستانی معاشرے میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں اسلام نے ہمیشہ حلال سمجھا لیکن یقین کے ساتھ معاشرہ اس کو حرام قرار دے دیتا اور ذرا بھی معاشرے کے ذہن میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہوتا. جس کی مثالیں بیان کرنے کا مقصد آپ کے وقت کو ضائع کرنا, لیکن بہت ہی چھوٹی چھوٹی دو باتیں, اور یہ دو باتیں ہیں کہ جو اتنی مرتبہ میں نے بیان کی کہ کم از کم جو مجمع یہاں آ رہا وہ تو اکتا گیا ہوگا, لیکن کیونکہ بار بار چیزیں دہرائی جا رہی ہیں اس لیے پھر نو کے زبان پہ آ جاتی. عورت کا بچے کی ولادت کے بعد 40 دن اپنے آپ کو نجیس سمجھنا, اب دیکھیے یہ کتنی مشہور چیز کہ ذرا سا بھی کسی کے ذہن میں اس مسئلے میں شک و شبہ اور تذبذب نہیں. لیکن جتنا بھی غور کیا جائے اس مسئلے پر, یہاں تک کہ اس نقطۂ نگاہ سے بھی جو ہو سکتا ہے کہ بہت پرانے مجتہدین میں سے کبھی کسی نے یہ فتویٰ دیا ہو, تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 18 دن کا فتویٰ تو نظر آتا ہے بعض پرانے مجتہدین کے پاس, اس سے زیادہ نہیں. لیکن کتنی مشہور ہے یہ بات, یا عورتوں کا یہ خیال کہ نامحرم مرد کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا, تو کسی طریقے اور کتنی ہی مثالیں ایسی کہ شریعت کوئی کسی ایک مستحد یا مرضی نے بھی شاید کبھی یہ نہ کہا, اقوال نادرہ میں بھی شاید نہ ملے, پھر بھی معاشرے کے نزدیک اتنا ہی یقینی مسئلہ ہوتا ہے جیسے نماز اور روزے کی توجہ. اور اسی طرح کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کہ شریعت کی نگاہ میں ایک چیز حرام ہے لیکن اس کا حلال ہونا یا اس کا بالکل مباح ہونا اتنا زیادہ رائج ہو جاتا کہ اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی اگر اس عمل کو انجام دینے جاتے تو ذہن میں ذرا سی خدشہ بھی پیدا نہیں ہوتی کہ ایسا تو نہیں کہ جو کام ہم کرتے آ رہے ہیں یہ گناہ یا حرام ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں کا معاشرہ بہرحال خدا معلوم اس کی وجہ کیا ہے, تاکہ وقت کو ان چیزوں میں صرف کرنا مناسب نہیں, بہرحال کسی وجہ سے دونوں چیزوں افراد و تفریح میں مبتلا ہو گیا. اس اعتبار سے اتنا ہی یقینی اور مشہور مسئلہ کیوں نہ ہو, جب تک کہ آپ اپنے مرضی یا مستحق سے رابطہ قائم کر کے اس کی تصدیق یا تردید نہ کرا دیں, فقط شہرت کی بنیاد پر اس پر عمل نہ کریں. اور اس کی میں جو تازہ مثالیں دے دوں, مثلا ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ولایت فقیہ کا نظریہ جس انداز سے صاحبان ایمان کے سامنے آیا تو وہ علمی مسئلہ اپنی جگہ بالکل صحیح, لیکن اس کا ایک رد عمل یہ دیکھا گیا کہ یہ خیال کر لیا گیا
جب قرآن کی آیتوں اور احادیث معصوم سے دلیلیں کی جا رہی تو یہ شاید شیعت کا اتفاقی مسئلہ ہو اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر کپڑے کے ساتھ یہ واقعات ہمارے سامنے آئے کہ لوگوں نے صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک شخص مشتہد کوئی حکم دے رہا یہ خیال کرتے ہوئے کہ کیونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ ممبروں سے پڑھا گیا تو مشتہد کا حکم واجب الاجتماع ہر ایک کو ماننا یہاں تک کہ دوسرے مستحق کو بھی ماننا پڑے گا عام آدمی کو تو چھوڑی لیکن یہ خیال نہیں کیا گیا کہ کیا اس مسئلے کو اسی انداز سے ہمارا مرجع بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ بھی ایک چیز ہے جو کئی دفعہ یہاں بیان ہو چکی کہ کتنا ہی مشہور اور کتنی ہی ٹھوس دلیلوں کے ساتھ کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو ہم لوگ غیر مستحق ہم مقلد ہیں ہمارا یہ کام ہی نہیں کہ ہم کبھی دلیلوں کے اوپر غور کریں کہ بھائی فلاں شخص نے جو بات پیش کی وہ قرآن سے پیش کی ہے قرآن تو سب اس سے مانتے اس میں تو پھر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوگا یا فلاں شخص نے جو بات پیش کی وہ امام کی حدیث کے حوالے سے پیش کی اس میں تو کسی اختلاف کی گنجائش نہیں نہیں یہ ہمارا کام ہی نہیں یہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں بلکہ ہم میں یہ صلاحیت ہی نہیں تو دلیلیں بھی اگر کوئی شخص دے رہا مگر فقہی مسئلے میں دلیل دے رہا تو عام آدمی کے لیے ان دلیلوں کی وجہ سے اس مسئلے کو مان لینا حرام ہے بلکہ اس کی ذمہ داری صرف اور صرف اپنے مرضی کی حد تک ہے اس لیے کہ رمضان کے بعد میں نے اس کی دو تین مثالیں اور پیش کی کہ حدیثیں سمجھنا اور قرآن سمجھنا بھی اتنا آسان کام نہیں جتنا لوگوں نے سمجھ لیا اور بعض اوقات اس میں بڑے بڑے اختلاف ہو جاتے ہیں اتنا ہی چھوٹی سی بات میں اور پیش کر دوں ضمن آپ کو معلوم ہے کہ جب طویل وقفے کے بعد درس شروع ہوتا تو دو تین ہفتے ہماری باتیں اسی انداز کی ہوتی ایک چھوٹی سی بات دلیل کی بات آ گئی ایک مرجع کی دلیل ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مرجع اس سے متفق بلکہ بعض اوقات تو بالکل تضاد آ جاتا مثلا شہید مرتضیٰ مطہری کی ایک بہت ہی مشہور کتاب فلسفہ حجاب جس میں حجاب اور پردے کی اہمیت کے بارے میں قرآن اور حدیث سے مختلف شواہد جمع کیے گئے کتاب کا موضوع بہت ہی دلچسپ جس کی بنیاد پر یہ کتاب پاکستان میں ایک ہی وقت کئی مختلف اداروں نے چھاپ دی اچھی کتاب ہر شخص کو اس پہ غور کرنا ہے اور پڑھنا مگر باقی باتوں کے ساتھ ساتھ جب وہ حصہ شروع ہوا کہ جہاں پر اس مسئلے پر شہید نے بحث کی کہ فقہی اعتبار سے پردہ کسے کہتے ہیں اور چہرہ کھولنا ہے یا چہرہ نہیں کھولنا باقی جہاں تک فقہی تفصیلات میں گئے بغیر خالی پردے کی اہمیت کی بات تھی یہ کتاب ہر ایک کے لیے پڑھنے کی اجازت اور اس کتاب کی دلیلوں پہ کو قبول کرنے کی اجازت لیکن یہاں سے فقہی مسئلہ شروع ہوا اب وہاں پہ انسان کو پھیل جانا ہوتا ہی ہے کہ آپ کے پاس ایک طرف کے نظریات آ گئے دلیلیں آ گئی اب یہ نہیں پتا کہ جو لوگ اس کو نہیں مانتے ہوں کہ دلیل کیا اور آدمی متاثر بہت چکی ہو جاتا ہے کہ قرآن و حدیث لیکن میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ شہید مرتضیٰ مطہری ان کا اپنا نظریہ فتویٰ یہی کہ عورت کے لیے چہرہ کھولنا جائز اور چہرے کے سلسلے اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہاں وہ قرآن میں اختلاف ہوا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر غور کیا جائے تو بالکل سمجھ میں آ جاتا کہ چہرہ چھپانے کا حکم خدا نے نہیں دیا اور پھر وہ دلیلیں دیتے دیتے مثلا ایک حدیث پیش کرتے اب یہ حدیث بھی ایک مستحد پیش کر رہا شہید مرتضیٰ مطہری مرجع نہ صحیح لیکن مستحد تو تھے وہ اس دلیل کو پیش کر رہے اور اسی دلیل کو آیت اللہ خود بھی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں مگر اب ایک ہی حدیث کو سمجھ لیں اور وہ حدیث جابر ابن عبداللہ انصاری کے حوالے سے کہ پیغمبر کے ساتھ ایک دن میں ان کی بیٹی یعنی شہزادی کے گھر میں گیا تو اس وقت یہ دیکھا کہ بھوک کی شدت سے فاطمہ کے چہرے کا رنگ اس طرح سے زرد ہے جیسے ٹڈی کے پر ہوا کرتے ہیں اور اس کے بعد مزید تفصیل شہید نے بیان کی اور اس حدیث کو بھی
من جملہ ان احادیث سے ایک دلیل قرار دیا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری براہ راست شہزادی کو دیکھ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ بھوک کی شدت سے شہزادی کے چہرے کا رنگ کیسا تھا. تو شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلالت کے لیے کافی کہ چہرہ چھپانا مستحب تو ہوگا لیکن واجب نہیں تھا. جب آیت اللہ کوئی جب احتیاط واجب لگا رہے ہیں کہ چہرہ چھپانا بھی واجب ہے عورت کے لیے بنا پر احتیاط واجب, تو وہ بھی اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں اور اس حدیث پہ جو اعتراض فرما رہے ہیں وہی دو اعتراض کے جو میں نے رمضان کے بعد کی ایک تقریر میں بیان کیے تھے کہ حدیث جب ہمارے سامنے آتی تو دو چیزوں پہ غور کرنا پڑتا کہ اس کی سند کیسی ہے اور اس کا متن کیسا, راوی کیسا, اور اگر راوی صحیح بھی ہے تو حدیث میں کیا کہا جا رہا. دونوں اعتراض کیا آیت اللہ خود. پہلا اعتراض تو بالکل ٹھیک کہ کمزور ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے, سند اور راویوں کا سلسلہ وہ صحیح نہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری کا نام آنے کا مطلب یہ نہیں کہ کیونکہ جابر اتنے عظیم تو ان کے نام سے جو حدیث بھی آئے گی وہ بھی اتنی ہی صحیح ہوگی. نہیں, وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جابر سے سنا, آیت اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ لوگ قابل اعتبار نہیں. اور اس کے بعد جو ٹیکنیکل مسئلہ تھا راویوں کے حالات کا اس پر بحث کی, اور دوسری بات آیت اللہ خود اسی حدیث سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ چھوڑ بھی دیں کہ اس کے راوی کیسے تب بھی کیا جو مقام اور منزلت فاطمہ اس سے یہ حدیث مناسبت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی, کیا یہ ممکن ہے کہ اس انداز سے جابر جیسا صحابی ہی صحیح شہزادی کے گھر میں جائے آمنے سامنے بات ہو اور اتنی تفصیل کے ساتھ کہ جابر باقاعدہ غور کے ساتھ یہ دیکھے کہ شہزادی کے چہرے کا رنگ کیسا. آیت اللہ خود فرماتے کہ اول تو سند کمزور, اگر سند کو ہم اپنے نظر بھی کر لیں تب بھی متن ایسا ہے کہ یہ چیز ممکن ہی نہیں, یعنی چاہے اسلام میں چہرہ چھپانا واجب نہ بھی ہوتا تب بھی کم از کم شہزادی کے گھر کا یہ ماحول نہ ہوتا. چنانچہ اس حدیث کو بالکل یہ کہہ کر کے پایہ اعتبار سے ثابت, اس حدیث کے میرے نزدیک کوئی ویلیو نہیں, آیت اللہ خود نے رد کر دیا. ایک ہی مرضی اس حدیث کو پڑھتا غور کرتا سمجھتا اور اس کے اندر اسے کوئی چیز نہ خلاف عقل نظر آتی نہ خلاف مقام اہل بیت نظر آتی, اور دوسرا مرد اسی حدیث کو پڑھتا اور وہ اس سے دوسرا نتیجہ نکال رہا. اس اعتبار سے خالی دلیلیں دیکھ لینے سے ایک عام آدمی یا مقلد کا کام نہیں چلے گا, مجبور ہے وہ یا تو پوری شریعت پر اسے عبور پھر تو باقی ختم, ورنہ وہ اپنے مجتہد کا پابند ہو جائے, اور جب مجتہد کا پابند ہوگا تو مشہور اور غیر مشہور ہر مسئلے میں اس کی بات ماننا پڑے گی. جیسے میں نے مثال پیش کی یہ ولایت فقیہ کا نظریہ, لیکن آیت اللہ خود اس کے بارے میں بالکل ہی الگ نظریہ رکھتے ہیں جو کئی مرتبہ یہاں بیان ہو گیا, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. تو قرآن اور حدیث کی وہ تمام دلیلیں جس سے ولایت فقیہ ثابت ہو رہی ہے اپنی جگہ, لیکن ہم چونکہ مقلد خود مجتہد نہیں اس اعتبار سے وہ ساری حدیثیں وہ ساری دلیلیں وہ ساری آیتیں سمجھ میں بھی آ جائیں پھر بھی ہم عمل نہیں کر سکتے, ہم اپنے مجتہد کے فتوے پہ جائیں گے. یا اسی طرح اس کے برعکس ایک مسئلہ, اور وہ مسئلہ یہ کہ کتنا مشہور ہے ہمارے درمیان یہ فتویٰ کہ غیبت امام میں جہاد ثابت. جہاد کی دو قسمیں, ایک جہاد ابتدائی اور ایک جہاد دفاعی. دفاعی جہاد جو پاکستان میں ضرورت پڑ سکتی کہ ہم پر کوئی اٹیک کرے اور ہم اس کا مقابلہ کریں, اس میں تو سارے شیعہ مجتہدین متفق ہیں کہ اس کا امام سے کوئی تعلق نہیں, امام ہو یا نہ ہو, یعنی ظاہر ہو یا غیبت میں ہو, ہمارے علاقے میں ہو یا ہم سے دور, امام سے کانٹیکٹ ہو سکتا ہو یا نہ ہو سکتا ہو, اگر ہم پہ کوئی حملہ کرے تو ہم پر دفاع کرنا واجب. لیکن بہت بڑی بحث اس میں کہ جہاد ابتدائی وہ جہاد کہ جس میں دشمن کی جانب سے کوئی نہ حملہ ہے نہ حملے کا ارادہ, پھر بھی تبلیغ اسلام کے لیے اس کے علاقے پہ حملہ کر کے اسلام کو پہنچایا جائے, اس کے بارے میں اتنی مشہور ہے یہ بات کہ تقریباً عقیدے کی منزل پر پہنچی ہوئی کہ غیبت امام میں یہ جہاد نہیں ہو سکتا. حتیٰ یہ کہ آیت اللہ خمینی کے رسالے عملیہ میں بھی یہی کہ ایک مستحق جس کے پاس امامت کے سارے ظاہری اختیار جو نظام حکومت چلانے کے لیے ضروری سوائے ایک اختیار کے, وہ یہ کہ امام معصوم جہاد کو حکم دے سکتا لیکن مستحق جہاد کا حکم نہیں دے سکتا. البتہ جہاد ابتدائی جہاد دفاعی تو سب کے نزدیک جائز, مگر اتنا مشہور ہونے کے باوجود اور ان مراجے کے فتوے کے باوجود جو مستحق کے بے شمار اختیارات مانتے ہیں, آیت اللہ کو یہاں پہ سب سے اختلاف کرتے اور کہتے کہ غیبت امام میں جہاد ابتدائی بھی واجب ہو سکتا اور ایک نائب امام اور عام مستحق کو بھی حق ہے اس کا حکم دینے کا. یہ خالی امام معصوم کے ساتھ مخصوص مسئلہ نہیں, جبکہ عام آدمیوں کی حد تک اتنی مشہور ہے یہ بات, جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ مراجم جو مستحقین کے ان اختیارات کو مانتے ہیں جو عام طور پہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے وہ بھی یہاں آ کے رک جاتے ہیں, مگر آیت اللہ خود کہتے ہیں کہ مجھے ان تمام مستحقین سے جو اختلاف ہے اور غیبت امام میں جہاد واجب ہے اور واجب ہو سکتا ہے اگر اس کی دوسری شرطیں پوری ہو جائے, ثابت ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں, اور یہ امام ہی کا حق نہیں بلکہ نائب امام بھی اس جہاد کے اندر دخل دے سکتا اور حکم دے سکتا, بلکہ بعض جگہ تو لکھا کہ نائب امام کو چھوڑی عام مومنین کرام بھی اس مسئلے میں دخل دے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ شاید اب جہاد واجب ہو گیا اور آگے بڑھ گیا کہیں کر. اچھا یہ ساری تو میں مثالیں اس لیے لایا کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بہت ہی مشہور چیز بھی اتنی مشہور کہ جو عقیدے تک پہنچ جائے ضروری نہیں کہ شریعت اسے اسی طرح سے مانتی, خصوصاً ہمارا مرضی. اس لیے مشہور کیا ہے معاشرے میں, لوگ کیا کہتے ہیں, عوام کا احتساب کیا ہے, بیدار لوگوں کی زبان پہ کیا, ان سب سے قطع نظر مقام عمل میں جب ہمیں کسی بھی مسئلے کی پابندی کرنا, مشہور ترین مسئلے میں بھی پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا مرجع کیا کہتا. اور اسی حوالے سے ایک بات, کیونکہ نو ربیع الاول کے بعد اکثر صاحبان ایمان سیر و تفریح اور پکنک کے لیے نکلتے ہیں اور ویسے بھی پاکستان میں چھٹیاں جب آتی تو بہت زیادہ دیکھا گیا, اس لیے ایک مسئلہ جو توسیع میں موجود ہے لیکن کیوں بہت زیادہ ذہن اس طرف متوجہ نہیں ہوتے اس لیے اسے بیان کیا جا رہا. اور وہ مسئلہ یہ کہ جتنے بھی کھیل کود اور ہابیز اور وقت گزارنے کے مشغلے معاشرے میں رائج ہیں تو ضروری نہیں کہ ان سب کو اسلام حلال سمجھتا, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان سب کو شریعت حرام سمجھتی. جتنے کھیل تفریح اور وقت گزارنے کے مشغلے ان کے سلسلے شریعت نے پانچ باتیں بیان کی اور بہت ہی مختصر, اس لیے کہ یہ بات اس سے پہلے کئی درس کا عنوان بن چکی اس لیے اس کو بیان کیا جا رہا. ایک پہلی بات تو وہی جو پرانا مسئلہ ہے ریپیٹ کرنا پڑے گا کہ جتنے بھی کھیل کود تفریح اور اس قسم کے مشغلے ہیں اس کے سلسلے کہ شریعت نے بنیادی طور پر کھیلوں کی تین قسمیں کی اور ان تین قسموں سے پھر پانچ مسئلے نکلتے ہیں. کہ دنیا میں کچھ کھیل ایسے جو جوئے کے لیے بنائے گئے, جوئے کے یعنی شرط کے طور پہ حصہ لینے والے کچھ پیسے ڈالیں, جو جیت جائے گا یہ اس کا حق ہو جائے گا, باقی لوگ محروم ہو جائیں گے اپنے پیسوں سے, جو بنیادی طور پہ جوئے کے لیے بنائے گئے. ایک تو وہ کھیل, نمبر دو وہ کھیل جو لہو و لعب کے دائرے میں آتے, حرام چیزوں میں ایک چیز لہو و لعب بھی شامل, لہو و لعب اسلام میں حرام. لیکن ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لہو و لعب کسے کہتے ہیں, اور یہ مسئلہ بھی بہت ہی زیادہ پیچیدہ مسئلہ, جس طرح سے گزشتہ آٹھ دس سال ہمارا معاشرہ غنا یا دانے کے مسئلے بہت ہی زیادہ شک و شبہ میں مبتلا, یعنی اس کا موضوع موضوع نہیں ہو پا رہا ایک عام آدمی بلکہ دیندار آدمی بلکہ کافی معلومات رکھنے والوں کے نزدیک بھی کہ کنفیوز ہے لوگ. یہ تو پتا ہے کہ گانا حرام, لیکن کچھ ایسی مثالیں کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ آدمی بار بار گھبرا کے سوچتا کہ پھر گانا کہتے کسے ہیں کہ جسے حرام کیا گیا. ایک طرف گانے کی حرمت ثابت, کسی نے بھی یہ نہیں کہا ماں سوائے تین یا چار ہمارے علماء کو,
کہ گانا حلال, گانے کی حرمت تقریباً طے شدہ مقصد. لیکن جسے ہم گانا سمجھ رہے ہیں کبھی وہ گانا نکلتا ہے کبھی وہ گانا نہیں نکلتا. اور پھر انقلاب اسلامی کے بعد ایران کے ریڈیو, ایران کے ٹیلیویژن, ایران سے آنے والے کیسٹ, اور یہ ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی کہ گانا حرام, اور اس کے ساتھ یہ سارے کیسٹ اور یہ ساری چیزیں آدمی کو کنفیوز کیے دیتی. گانا میرا اس وقت کا ٹاپک نہیں, جس پہ کئی دفعہ پہلے بات ہو چکی. لیکن جس طرح سے گانے کے مسئلے ایک عام آدمی دیکھ رہا کہ اس کا طے کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ گانا کس چیز کا نام, یہ پتا ہے کہ حرام لیکن وہ کیا چیز ہے جو حرام یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی طرح شریعت ایک اور حرام ایسا جس کی تفصیلات طے ہونا بڑی مشکل ہو رہی, یعنی جس کے موضوع کا تعین بڑا مشکل, وہ ہے لہو لعب. لہو لعب حرام ہے کوئی شک نہیں, جیسے گانے کا مسئلہ, لیکن کس چیز کو لہو لعب کہتے ہیں؟ اور یہ مسئلہ آج کا نہیں, گانے کے سلسلے میں بھی 1200 سال سے علماء میں اتنی ہی استدلالی بحث چل رہی جو آج آپ کے سامنے آ گئی. اور اسی طرح لہو لعب جو تفصیل آپ کے سامنے نہیں آئی, عام لوگوں کے علم میں بھی نہیں, لیکن اتنی ہی جدید بحث لہو لعب میں بھی چل رہی کہ اسلام میں لہو لعب کیسے کسے. جو دینی مدارس کے طالب علم ہیں انہیں تو پتا کہ جب وہ کتابیں مصافے پڑھتے ہیں تو ابتدائی میں یہ دو تفصیلی مسئلے آتے ہیں, غنا کی تعریف اور لہو لعب کی تعریف. لیکن ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے یہ مسئلہ, اور میں اس کو زیادہ چھیڑنا بھی نہیں چاہتا کہ سمجھنے کے بجائے لوگ الجھ نہ جائیں. لیکن ایک چیز یہ کہ مہاراج حرام چیزوں میں ہر وہ چیز شامل ہے, یعنی لہو لعب بھی حرام, اور ہر وہ چیز جو لہو لعب کے دائرے میں آ جائے اسے بھی حرام کہا جائے. اور لہو لعب کی تعریف کچھ علماء نے یہ کی کہ ہر وہ کام جو اولا کے نزدیک بیکار بے فائدہ ہو. اس نے کہا کہ نہیں, لہو لعب وہ کہ وہ مخصوص مشغلے جو پاسے کو فاجر اور بدنام قسم کے لوگوں کے درمیان رائج, اور بہت ساری اس کی تعریفیں, ضرورت محسوس ہوئی تو کبھی اس کی تشریح کی جائے. لیکن اس وقت ان شارٹ یہ کہ ہمارے یہاں جو کھیل کود پاس ٹائم اور ہاکیز وغیرہ رائج, ان میں ایک قسم وہ ہے کہ جو لہو لعب, اور پھر اس کے بعد باقی جو مجھے یعنی ایک وہ کھیل اور وہ چیزیں جو جوئے کے دائرے میں آتی ہیں, ایک وہ کھیل جو جوئے کے لیے نہیں بنائے گئے لیکن لہو لعب میں شامل, اور ایک وہ کہ نہ جوا ہے نہ لہو لعب. یہ تین قسم کے کھیل اسلام نے بتایا کہ آپ جو کھیل کھیلیں, جو آپ کی ہابی ہو, جو آپ کی تفریح کا مشغلہ, وہ ان تین میں سے کسی ایک میں شامل ہے. اب ان تین کا پھر تفصیلی بیان, تفصیلی تو نہیں لیکن اتنا کہ آج کا مسئلہ حل ہو سکے. ہر وہ چیز جو جوئے کے لیے بنائی گئی اس میں جو مسئلے نکلتے, ہر وہ چیز جو جوئے کے لیے بنائی گئی ثابت ہو جائے کہ چیز جوئے کے لیے بنائی گئی اس کے اندر حصہ لینا تو گناہ اور حرام. چاہے آپ واقع جوئے کی نیت اور طریقے سے کھیل رہے ہوں یا بغیر جوئے کے کھیل رہے ہیں, تاش اور شطرنج اس کی واضح مثال ہے کہ چاہے اس میں شرط اور جوئے کے عنوان سے تاش کھیلا جا رہا ہو تب بھی حرام, اور چاہے آپ نہ کوئی شرط لگائیں نہ کسی قسم کا پیسہ انوالو ہو نہ کوئی جوئے کا پہلو, خالی وقت گزارنے کے لیے یا یہ کہ دماغی صلاحیت و مہارت کو بڑھانے کے لیے اس کو کھیلا جائے تب بھی حرام. ہر وہ چیز جو جوئے کے لیے بنائی گئی وہ حرام. اس میں دونوں مسئلے آ گئے, چاہے شرط اور جوئے کے ساتھ کھیلا جائے, چاہے بغیر شرط اور بغیر جوئے. یہ دو چیزیں تو میں نے کئی دفعہ مجالس میں بیان کی ہیں, اس کو ایک طرف چھوڑی. اب اس کے بعد باقی بچہ جوئے کے علاوہ جو کھیل وہ اگر لہو لعب کے اندر آتے ہیں تب بھی وہ حرام. ہر وہ کھیل جس میں جوا نہیں, شرط نہیں, جوئے کے لیے بنایا بھی نہیں گیا مگر وہ لہو لعب کے اندر آ جاتا جو شریعت نے لہو لعب کی تعریف بتائی وہ بھی حرام. اور اس کی جو مثال میں دینا چاہ رہا وہ ہے کہ شکار, جو بہت سے لوگوں کی تفریح کا مشغلہ کہ نکل گئے شہر سے باہر, اب ذرا حالات بدلے ہیں لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں لیکن باہر جب تک جا رہے ہیں, ہرن کا شکار, پیتا کا شکار, اور اس طرح سے جا کے شوٹنگ کی 10-15 پرندے مارے اور واپس آ گئے. شریعت کی نگاہ میں شکار لاکھوں لاکھ میں شامل, اس لیے وہ بھی حرام. چاہے اس کے اندر شرط اور جوئے کا تصور ہی نہ ہو, کیونکہ خالی جوئے اور شرط والے کھیل حرام نہیں, بلکہ جوئے والے کھیل جوئے کی وجہ سے حرام. اس کے بعد لاکھ و لاکھ کا مسئلہ آتا, ہر وہ کھیل کے جو لاکھ و لاکھ کے دائرے میں آتا وہ بھی حرام ہو گئے, جس میں شکار, جس کی ابھی میں تفصیل بھی بتانے جا رہا ہوں. اس کے بعد بچے وہ عام کھیل کہ جو, اچھا یہ لاکھ و لاکھ کے اندر ایک بات میں اور کہہ دوں کہ بہت سے علماء کے نزدیک, اب میں اس وقت آغاز کوئی اور امام خمینی کا فتویٰ نہیں بتا رہا, لیکن بہت سے علماء کے نزدیک اس کے اندر ٹکٹ جمع کرنا بھی آ گئے. تو پانچ لوگوں کی ایک ہوبی کہ دنیا بھر کے ڈاک ٹکٹ جمع کرتے رہتے ہیں, تو کئی علماء ایسے ہیں کہ جو اس بات کے خواہش, یہ بھی اس کے اندر شامل ہو چکا. اگر اس کی خاطر پیسے خرچ کیے جائیں, جس طرح جو چیزیں لاکھ و لاکھ میں آتی عام طور پر اس میں تفصیل ہوتی, کبھی ایک پہلو سے حرام ہوتی ہیں, ایک پہلو سے حلال ہوتی ہیں, تو بہت سے علماء ایسے جو اس قسم کے کھیل کو, جیسے ڈاک کا ٹکٹ جمع کیا, پرانے پرانے سکے جمع کیے, اس قسم کی ہابی, جب اس میں پیسہ خرچ کیا جا رہا تو ان کے نزدیک یہ بھی لاکھ و لاکھ ہے اور یہ بھی حرام. اب اس کے بعد بچے ان دو کو چھوڑ کر جو عام کھیل, اس کا مسئلہ پہلے آ چکا کہ عام کھیل جیسے کرکٹ ہے, ہاکی ہے, فٹ بال ہے, کیرم ہے, یہ مونوپلی ہے, ڈرافٹ ہے, بنایا گیا شرط کے ساتھ کھیلا جائے حرام. ہر وہ کھیل جو جوئے کے لیے بنایا گیا بغیر شرط کے کھیلا جائے تب بھی حرام. ہر وہ کھیل جو جوئے کے لیے نہیں بنایا گیا مگر لاکھ و لاکھ میں آ گئے وہ بھی حرام. وہ کھیل جو نہ جوئے کے لیے بنائے جائیں نہ لاکھ و لاکھ کے لیے بنائے جائیں مگر عام کھیل میں آپ نے شرط لگا کے اس کو کھیل لیا وہ بھی حرام. اور اب بچے یعنی اب تک چار کھیل آئے جو حرام, پانچویں نمبر پہ وہ کھیل آتے ہیں کہ جو نہ جوئے کے لیے بنائے گئے نہ لاکھ و لاکھ میں آ رہے ہیں نہ اس میں شرط لگائی جا رہی ہے, صرف اسی قسم کے کھیل جا کے اسلام میں حرام ہو رہے ہیں. یعنی دنیا کے تمام کھیلوں کی پانچ قسمیں کی گئی, چار قسم کے 80% کھیل کو آپ حرام سمجھ لیجیے, صرف آگے کے 20% جس میں تین شرطیں پوری, یہ جوئے کے لیے نہیں بنائے گئے یا کم از کم ہماری نالج میں نہیں, ہمیں نہیں پتا چلا, یہ لاکھ و لاکھ میں بھی شامل نہیں اور اس میں شرط بھی نہیں لگائی جا رہی, تب جا کے کھیل حلال ہوگا. اچھا یہ جو بات میں نے کہی تقریباً آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی, سوائے لاکھ و لاکھ والے مسئلے, کیونکہ ایک اعتبار سے بہت سے لوگوں کے لیے ایک نیا مسئلہ ہے. اب اس میں ایک بات کی وضاحت میں اور کر دوں کہ چوتھے نمبر پہ جو باتیں آئیں وہ کھیل جو جوئے کے لیے نہیں بنائے گئے اور لاکھ و لاکھ میں بھی نہیں شامل عام کھیل مگر اس میں شرط لگا دی گئی, کرکٹ ہے, ہاکی ہے, فٹ بال ہے, کیرم ہے, ڈرافٹ ہے, کروڑپتی ویوپار ہے, لوڈو ہے اور جتنے بھی ایسے کھیل, کہ جو جوئے کے لیے بھی نہیں بنے لاکھ و لاکھ بھی نہیں مگر اس میں شرط آ گئی, تو آپ نے مسئلہ سنا کہ یہ کھیل حرام. مگر اس میں آیت اللہ کوئی نے ذرا اختلاف کیا, انہوں نے کہا کہ ایسے کھیل کے جو جوئے میں بھی نہیں ہے لاکھ و لاکھ میں بھی نہیں لیکن ہم نے اس میں شرط لگائی, جیسے یورپ میں فٹ بال پہ کتنی شرطیں رکھتی, کرکٹ پہ کتنی شرطیں رکھتی, تو باقی مراجے کے نزدیک تو حرام ہو گئے. لیکن آیت اللہ نے کوئی نہیں کہا کہ کھیل پھر بھی حرام نہیں, حالی جو شرط ہم نے لگائی ہے وہ شرط باطل. زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ نہیں, جب آپ نے شرط لگائی ہے کرکٹ تو کرکٹ کھیلنا بھی حرام ہو گیا, شرط تو ہی غلط, کرکٹ کھیلے تب بھی حرام. آیت اللہ ہے کوئی نہیں کہا گر, اگر آپ حلال کھیل کو شرط لگا کے کھیل تو کھیل حرام نہیں ہوتا, وہ حلال رہے, شرط کے باوجود آپ حصہ لے سکتے ہیں کھیل میں, لیکن وہ جو پیسے دینا تھے وہ دینا غلط, اور اگر آپ جیت گئے اور آپ کو پیسے ملے تو وہ پیسے وصول کرنا غلط. لیکن کھیلنے کے اندر کوئی حرج نہیں. باقی مستحجین کہتے ہیں کہ نہیں کھیلنے میں بھی حرج, کہ اگر آپ جوا یعنی ٹکٹ فکر خرید کر یا پیسے ڈال کے کھیل میں شامل ہو رہے ہیں تو جو پیسے ڈالے وہ تو گناہ کیا, پھر آپ نے جو کھیل میں حصہ لیا یہ غلط گناہ. بہرحال خلاصہ اس مسئلے کا یہ نکلا کہ چار قسم کے کھیل ایسے ہیں کہ جو اسلام کی نگاہ میں صحیح نہیں, صرف پانچویں قسم کا کھیل صحیح. اب اس کے اندر باقی تمام تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے ایک مسئلہ آتا ہے شکار کا. شکار جو آدمی وقت گزارنے کے لیے شہر میں یا شہر سے باہر جاتا اور شکار کرتا, اس کے بارے میں تین حصے شکار کے مسئلے کے تین حصے اور تینوں کا فتویٰ الگ. توضیح میں یہ مسئلہ موجود ہے نماز فجر کے بیان میں, جہاں میں یہ لکھا جاتا کہ انسان اگر حلال سفر پہ جائے تو نماز فجر اور حرام سفر پہ جائے تو نماز پوری پڑھنا. تو جس کے تو جہاں اس کے اندر یہ مثالیں آتی ہیں کہ ہم شراب پینے جا رہے یا جوا کھیلنے جا رہے یا زنا کرنے جا رہے یا والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے نکل رہے یا عورت شوہر سے پوچھے بغیر سفر پہ چلی گئی, وہ سارے حرام سفر, وہاں پہ شکار کا مسئلہ بھی مہاراج جی لکھتے کہ شکار کے لیے جانا بھی حرام, تو اس سفر کے اندر بھی نماز پوری پڑھی جائے گی. چاہے آپ یہاں سے کھٹا پہنچ جائیں, چاہے آپ یہاں سے بلتستان پہنچ جائیں, چاہے یہاں سے آپ شامنا مہنگا پہنچ جائیں, باہر کیونکہ کام حرام ہے جس کے لیے جا رہے ہیں, تو جو سفر آپ طے کر رہے ہیں اس میں نماز آپ کو پوری پڑھنا پڑے گی. پھر وہ ایک الگ مسئلہ کہ جب واپس آپ آ رہے ہوں تو بہت سے علماء, اب دیکھیے نماز قصر و تمام میں ایک بحث ہے کہ حرام سفر کے لیے جو جاتا تو اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ جاتے وقت نماز پوری, سفر کے باوجود شریعت کہے گی کہ ہم آپ کے سفر کو نہیں مانتے, نماز آپ کو پوری پڑھنا. پھر جب آپ واپس آ رہے ہوتے تو اس میں اختلاف ہے مستحجین. کچھ نے کہا کہ کیونکہ جانا حرام تھا تو اس کی واپسی اسی کا ایک حصہ, اس کے اندر بھی آپ کو نماز پورا پڑھنا. اور کچھ نے کہا کہ نہیں جانا تو حرام تھا, جہاں گئے شکار وکار کیا شراب پی جوا کھیلا, واپس جو آ رہے ہیں یہ تو سفر حلال ہے. واپسی کا سفر کیا ہے؟ اپنے وطن واپس جانا, تو وطن واپس جانا تو حلال سفر, اس میں نماز قصر ہو جائے گی. یہ تفصیلات چھوڑ دیجئے جب تک کہ نماز کے مسئلے نہیں آتے, لیکن شکار کا مسئلہ. اچھا شکار میں بعض پرانے علماء نے یہ کہا کہ بری اور بحری جانوروں میں فرق ہے. ہمارے ہاں بعض لوگوں کی آفیس میں فشنگ بھی بیٹھ جاتے ہیں فلسفیوں کی طرح جھیل اور سمندر کے کنارے, صبح کی شام بیٹھے ہوئے ایک مچھلی پکڑی, دو مچھلی پکڑی, کوئی بھی نہیں پکڑی. بہرحال جن کو بور لگتا ہے وہ ان کے نزدیک دنیا کا سب سے بورنگ گیم, اور جن کو دلچسپی ہوتی ہے ان کے نزدیک یہ دنیا کا سب سے دلچسپ گیم. اب کیا جمع ہو جاتے ہیں اس کھیل کے بارے میں؟ تو بعض پرانے علماء نے کہا کہ شکار کا مسئلہ بری جانوروں کے بارے میں, بحری جانوروں پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا, وہ تو جائز. لیکن آیت اللہ کوئی کے نزدیک چاہے بری شکار ہو یا بحری شکار, آپ تیتر اور بٹیر کا شکار کرنے گئے جو ہوائی پرندے, جو پرندے, آپ ہرن وغیرہ کا شکار کرنے گئے ہیں جو چوپائے, یا آپ مچھلی کا شکار کرنے کے لیے وہ ڈوری اور کانٹا لے کے جا کے بیٹھ گئے, تب بھی فرماتے ہیں آیت اللہ کوئی کے تینوں کا ایک ہی مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ یہ کہ تین حصے کیے جائیں گے اس شکار کے. اگر آپ کی شکار تجارت کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ جاتے ہیں جانور مارتے ہیں اور اس کو بیچ کے اس سے پیسے کماتے ہیں تو یہ بالکل جائز, پھر کوئی حرج نہیں, پھر کوئی گناہ نہیں. اور اس صورت میں جو آمدنی ہوتی ہے وہ بھی حلال, جو عمل ہے وہ بھی حلال. اور اس کے لیے اگر آپ کو سفر طے کرنا تب بھی جائز سفر ہے, اس لیے نماز بھی قصر, روزہ بھی قصر. نمبر تجارت کے لیے آپ نہیں جا رہے ہیں, لیکن جو شکار بھی آپ کرنے جا رہے ہیں وہ اس لیے کہ خود کھانا ہے اس کا دوست اور گھر والوں کو کھلانا, خود کھانا ہے گھر والوں کو کھلانا ہے, محلے میں دینا ہے دوستوں کو دینا, بہرحال اس کا دوست ضائع نہیں ہوگا, استعمال ہو جائے گا کھانے کے لیے. مچھلی کے لیے گئے مچھلی کا کام نہیں کرتے, لیکن بہرحال جو مچھلیاں پکڑیں گے اسے آئے گھر لا کے کھا لیں گے. تیتر اور بٹیر کی تجارت نہیں کرتے, لیکن جتنے تیتر اور بٹیر مارے بارہ کو چھوڑ کے نہیں آئیں, آئیں گے اسے پکائیں گے تقسیم کریں گے. ہرن کے شکار کے لیے گئے تجارت نہیں کرتے ہرن, لیکن بہرحال جو ہرن مرے گا اسے چھوڑ کے بھی نہیں آئیں گے, آگے کھائیں گے. اس صورت میں بھی آیت اللہ ہے کوئی کا فتوا کہ یہ شکار حلال ہے، عمل بھی حلال، وہ جانور بھی حلال، اور نماز بھی آپ کے قصر، روزہ بھی قصر، اگر آپ کو 28 میل سے زیادہ جانا پڑا. لیکن تیسری قسم کا شکار کہ جس کے اندر آپ شکار کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ کا مقصد فقط دل خوش کرنا اور ٹائم پاس کرنا، نہ آپ تجارت کرتے ہیں نہ ہی آپ اس جانور کو کھانے میں استعمال کریں، مچھلیاں پکڑی پکڑی اس کے بعد جب آئے واپس تو سب پھینکے آ گئے، یہ سب ایک آپ ڈال دیا اس کو، چیتر اور بٹیر مارے مگر کسی کو اکھایا نہیں، کہ مقصد سے وقت گزارنا تھا صبح سے شام تک، اور شوٹنگ ووٹنگ کی نشانہ لیا، کارتوس ضائع کی اور واپس آ گئے. اس قسم کا شکار آیت اللہ ہے کوئی فرماتے اور یہی امام کو بھی پتہ ہوگا، فرماتے کہ یہ شکار لاکھ و لاکھ کے دائرے میں شامل، اور اس شکار پہ جانا بھی حرام ہے، اور اس شکار کے سفر میں جب آپ جائیں گے تو آپ کی نماز بھی پوری ہے اور روزے کا بھی یہی مسئلہ ہے. تو یہاں پر ایک بات میں یہ عرض کر دوں جس کے ساتھ آج کی گفتگو کو مکمل کرنا، وہ یہ کہ جو انسان نہ کھانے کے لیے شکار کر رہا نہ بیچنے کے لیے شکار کر رہا، خالی وقت گزارنے کے لیے، اس پہ تو تمام شیعہ علماء کا اتفاق ہے کہ اس کو نماز پوری پڑھنا. اب بحث یہاں پہ یہ چھوڑ دی، اچھا یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام کی معتبر حدیث آئی کہ شکار پہ جانے والا اگر تجارت اور کھانے کے لیے سے نہیں جا رہا، معتبر حدیث ہے کہ اسے نماز پوری پڑھنا. لیکن پھر بعض علماء نے کہا کہ یہ حدیث واجب تعبدی، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شکار حرام، بس ایک عموم امام نے دیا، حلال سفر ہے مگر امام نے حکم دیا کہ حلال سفر میں بھی نماز قصر کرنا، نماز پوری پڑھنا. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا تو ہو سکتا ہے کہ بعد کی کسی مرضی کا فتویٰ بدل جائے تو آپ پھر کنفیوز ہو جائیں کہ شکار کو حرام کیا گیا اور اس کے بعد ایک مرضی کہہ رہا ہے کہ حلال. تو یہ دیکھیے کہ اصل بحث یہاں سے شروع ہو کہ سفر شکار میں امام کہتے ہیں کہ نماز پوری پڑھنا، تو بعض علماء نے کہا کہ جب یہ کہتے ہیں امام تو پوری کیوں پڑھنا، پوری نماز تو صرف حرام سفر میں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر حرام. چنانچہ آگے کوئی امام خمینی نے یہی فتوا دی. اچھا بعد میں کچھ حدیثیں مل بھی گئی جہاں واقعی امام نے کہا کہ یہ عمل ہی حرام، لیکن ہمارے خود مرائی مقدس سے عرض بیلی جیسی مقدس شخصیت انہوں نے یہ فتوا دی کہ نہیں، شکار کا عمل حرام ہے، نماز اس کے اندر پوری پڑھنا. اور کیوں؟ آج اس کی دلیل ہمارے پاس نہیں. اب امام کہہ دے کہ حلال سفر میں بھی پوری نماز پڑھنا تو ہمیں حکم امام ماننا. اور بعض انتہائی مقدس علماء کا بھی یہ فتویٰ کہ اس حدیث پر تو ہم عمل کریں گے کہ نماز پوری پڑھنا، مگر اس سے یہ مطلب نہیں نکالیں گے کہ نماز پوری پڑھنا ہے تو کام حرام ہوگا. نہیں، ہو سکتا ہے حلال سفر اور اس میں بھی نماز پوری پڑھنا. آیت اللہ خود اور امام خمینی نے اس دلیل کو نہیں مانا، خصوصاً جب ان کو وہ حدیث بھی مل گئی جس میں امام نے کہا کہ شکار کے لیے جانا باطل کام کے لیے جانا، تو بالکل یہ کلیئر ہو گیا مسئلہ. میں باقی تفصیلات جو اس لیے مجھے بیان کرنا پڑتی کہ بعض لوگ مسائل فقہ کو بہت تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو اب کھول کر خلاصہ کر دوں کہ شکار جو ایک زمانے تک کراچی میں رہنے والوں کے لیے وقت گزارنے کا ایک اچھا ذریعہ بن گیا، جب تک کہ کراچی سے باہر کے حالات تھی لوگ جا سکتے، اب تو خیر اپنا ہی شکار ہونے کے امکانات زیادہ، لیکن جب تک ایسا نہ تھا اس وقت تک فشنگ اور یہ شوٹنگ وغیرہ اچھے سانتے دیندار اور مذہبی لوگوں کو بھی حصہ لے کے دیکھا گیا. اور وہ یہی وجہ کہ اتنا ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج تھی کہ کسی کے دل میں یہ ہلکا تشدد پیدا نہیں ہوتا کہ شاید اس میں حرام کا کوئی پہلو آ رہا. خیر اس کے بعد مزید بات کو آگے بڑھانے کا مقصد ہے مسئلے کو رفیش کرنا، لیکن شکار کو چھوڑ کر ایک بات یاد رکھیں کہ جوئے کے علاوہ وہ کھیل بھی اسلام نے حرام قرار دیے جو لاکھوں لاکھ کے دائرے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ پچھلی کچھ تقاریر سے لوگوں کو غلط فہمی ہوگی کہ کھیل کے علاوہ حلال و حرام ہونے کا دار و مدار صرف جوا. اس لیے مجھے وضاحت کرنا پڑی کہ نہیں، دو چیزیں کسی کھیل کو حرام کر سکتی، جیسے ڈاک کے ٹکٹ جمع کرنا، یہ کیسے حرام ہو جائے گا؟ اس میں تو کوئی جوا نہیں. اس لیے کہ لاکھ و لاکھ میں اگر یہ آ جائے تو یہ حرام. اب یہ نہ پوچھیے گا آپ کے لاکھ و لاکھ کسے کہتے ہیں کہ کسی اور ہفتے کے لیے رکھ دیں، لیکن اس کی بہرحال وضاحت ضرور کی جائے. اس کے ساتھ آج کی گفتگو مکمل ہوئی، اور آئندہ کے لیے یہ اعلان کہ شاید ایک آدھ ہفتہ ہمیں ایسے موضوع پہ گفتگو کرنا پڑے مسائل جو عام لوگوں کے کام کا نہیں, یعنی زکاۃ. لیکن بعض وجوہات کی بنا پر, کیونکہ آپ کو مسئلہ ہے کہ خالی یہاں کے 25 یا 30 آدمی ہی یہ تقریر نہیں سنتے, دیہاتوں میں بھی بڑی تعداد میں یہ تقاریر جانے لگی اور وہاں والوں کے لیے زکات خود سے زیادہ اہم مسئلہ. تو یہ کبھی ضرور اب محسوس ہوئی کہ کچھ بھی نہیں ہے اس ٹاپک کے اوپر بیٹھے, یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ حضرات کے لیے یہ مسئلہ واجب کا نہیں, البتہ مستحب کا ہے. مستحب زکات تو کراچی والوں پر بھی, اس لیے شاید زیادہ تفصیل میں گئے بغیر ایک آدھ ہفتے ہمیں وہ موضوع لینا پڑے, پھر تو انشاءاللہ وضو اور غسل کے مسائل شروع ہی ہونے والے. اب اس سے پہلے کہ تقریر کا دوسرا حصہ شروع ہو, آپ حضرات سے درود کی التجا سے بابا سے بلند درود دے دیں. احترام رسالت, خالی نام سن کے سر جھکا دینا اور اس میں مبارک سن کے درود دل اور زبان سے دوہرا لینا اور اس نام کی انتہائی عزت اور احترام کرنا, کیا اسی حد تک محدود یا احترام رسالت کی کچھ عملی تقاضے بھی؟ اپنی عملی اور پریکٹیکل لائف کے اندر بھی ہمیں اس بات کا خیال کرنا پڑتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے عمل سے رسالت کی توہین ہو رہی. اب یہ احترام رسالت اور توہین رسالت بعض سیاسی وجوہات کی بنا پر اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ اس کی تفصیلات میں بھی میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن چونکہ گزشتہ تقریب 17 ربیع الاول کی مناسبت سے احترام رسالت اور پروردگار عالم اس مسئلے میں کتنا حساس ہے سلمان کے تھی تو یہ بات آ گئی, لیکن بہت سے مختصر زمانے کے حالات اور اس نعرے کو سیاست کے لیے استعمال کرنے والوں سے قطع نظر جو اصل مسئلہ ہے اسلام کا, وہ یہی کہ بہرحال احترام رسالت میں اس کو شامل کیا گیا کہ جہاں نام سن کے احترام کرنا وہاں پیغمبر اسلام کی زندگی جتنی ہمارے لیے پیش کی گئی, کیونکہ پیغمبر کی سیرت کا ایک حصہ ایسا جس کا نام ہے خصائص رسالت, جس کے بارے میں پہلا جملہ ہی آتا کہ یہ 30 یا 40 چیزیں فقط رسول کے لیے مخصوص ہے اور امت ان چیزوں میں رسول کی کاپی یا نقل یا اتباع نہیں کر سکتی. باقاعدہ بالکل الگ حصہ 30-35 ایسے مسائل بڑے امام بارے سیرت رسول کا وہ حصہ جو تقریباً 100 تقاریر تک پہنچ چکا, اس میں 1 یا 2 تقاریر استعمال سے ہو چکی, لیکن اس سے پتہ نہ تھا پیغمبر کی عام زندگی اس کا اتباع کرنا اور اس کو دیکھ دیکھ کر اپنی روزمرہ کی زندگی کے مسئلوں کو حل کرنا, یہ بھی احترام رسالت کے جز بے عین ہی اسی طرح جس طرح احترام قرآن میں یہ بھی شامل ہے کہ اس پہ عمل کرنا, جس طرح احترام مسجد میں یہ بھی شامل ہے کہ اسے آباد کرنا اور اس کے اندر حاضری دینا, جس طرح احترام عالم میں یہ بھی شامل کہ بہرحال اسے قوی بنانا اور اس سے رابطہ قائم رکھنا, اسی طرح احترام رسالت میں یہ بھی شامل کہ رسول کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھنا کہ ہماری عملی زندگی میں آج کی اس کے لیے کیا پیغام, اور احترام رسالت کا یہ وہ مفہوم جو تاریخ میں ایک مقام پہ ہم کو ملتا بھی. اتفاق وہی چیز مجھے آج کی اس تقریر میں بیان کرنا تھی, اب تو مشکل لگ رہا ہے کہ بات مکمل ہو جائے, لیکن بہرحال اگلے جمعے کو صحیح یہ چیز سامنے آنا. اور پھر میں یاد جلا کہ بعض ایسے ہیں کہ جن میں دشمنی اور بغاوت نہیں, مگر انقلاب اسلامی ایران اسلامی جمہوریہ ایران موجودہ موقف کو سمجھنے میں گھبرا رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں. ان کی سمجھ نہ تو یہ آ پا رہا کہ جس عراق کے ساتھ اس طویل عرصے پر وہ جنگ کی گئی جو جہاد, آخر اب اس عراق کے ساتھ اتنی نرم پالیسی کیوں, اور نہ ہی ان کی سمجھ میں یہ آ رہا کہ یورپ اور امریکہ کے مقابلے اب وہ سختی کیوں نہیں. اب یہ غلط بات کہ بہت سی باتیں اس میں غلط فہمی کا نتیجہ, یعنی ہمارے سامنے اخبارات اور ریڈیو ٹیلی ویژن آج بھی اسی طریقے سے غلط قسم کا پروپیگنڈا آتا جیسے آج سے 12 سال پہلے. یہ ضروری نہیں کہ اخبارات اور دوسرے رسالے آج ایران کی پالیسی کو جتنا امریکہ کے لیے نرم ثابت کر کے دکھا رہے ہیں, حقیقت بھی ایسی. ہمارا کیونکہ براہ راست رابطہ نہیں, ہم عام مومن کی میں بات کر رہا ہوں, اس اعتبار سے بات ہو سکتا ہی ہاں. لیکن اس سے پتہ لگا ایک بات اور آپ کو ذہن میں رکھنا, وہ یہ
کہ واقعہ ہمارے سامنے سیرت رسول اس قسم کی چیز بھی آتی کہ کل کا دشمن جس کی دشمنی میں شک نہیں کبھی اس سے تعلقات بحال بھی کیے جاتے ہیں اور کمزوری کی حالت میں نہیں طاقت کی حالت میں یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ بھائی اگر کمزور ہے تو دشمن کے آگے جھکنا پڑتا نہیں طاقت کے عالم یہ تمہید یا تاریخی واقعہ آج کی حد تک اور اس کا نتیجہ جس کو جاننا بہت ہی ضروری وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے اور وہ یہ کہ اگر آپ پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں تو پیغمبر کی زندگی میں آپ کو چار مختلف قسم کے رد عمل نظر آئیں گے دشمنوں کے سامنے دو رد عمل ہے مطلب ترتیب کے ساتھ چار بن جاتے ہیں کبھی رسول بظاہر حد سے زیادہ تربی بلکہ جسے کمزوری کہا جائے عوامی زبان اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں جبکہ مال اللہ رسول کبھی کمزور نہیں ہوتا اور کبھی آپ پیغمبر کی زندگی کو وہ حصہ نظر آئے گا کہ طاقت کے ساتھ اور اس طاقت کے اس انداز سے مظاہرہ کیا جا رہا کہ عیسائی مورخین نے لکھ دیا کہ یہ وہ رسول ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے دوسرے ہاتھ میں تلوار قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا کئی باتیں تو تلوار سے گردن کوڑا دیتا اور پھر ہمارے سامنے وہی رسول نظر آئے کہ اس طاقت کے باوجود پھر ہمیں جھکتا نظر آ رہا اور پھر ہمارے سامنے وہی رسول نظر آئے کہ ایک مرتبہ پھر اسی طاقت کے ساتھ پیغمبر کی زندگی باقی پہلوؤں کو چھوڑتے ہوئے فقط کفار مکہ کے ساتھ جو پیغمبر اسلام کا طرز عمل ایک تو وہ ابتدائی 13 سال بچہ جانتا جو اس زمانے میں پیغمبر کی خاموشی اسلام کی پالیسی کہ ابتدائی دور میں بالکل خاموشی سے کام کرنا وہاں سے گالیاں ملے وہاں سے پتھر ملے وہاں سے تشدد ہو وہاں سے حملہ ہو وہاں سے کوڑے برسائے جائیں وہاں سے ظلم بالکل خاموش رہنا اچھا ہم اور آپ کو عقیدے کی حد تک یہ کہتے ہیں کہ رسول اس وقت بھی طاقتور تھے مگر خاموش تھے لیکن ایک عام انسان ایک عام عیسائی ایک عام یہودی ہے غیر جانبدار انسان وہ کہے گا کہ جی نہیں ہم نہیں مانتے کہ آپ کا رسول طاقتور کمزور ایک نئی تحریک شروع کی تو چلے ٹھیک اس بات کو مان بھی لیا جائے تو یہ چیز اتنی مشکل نہیں ایک مرحلہ اس کے بعد وہی رسول ہم کو نظر آ رہا جس تیسرے مرحلے پہ آپ کو لے جانا اسے ذہن میں رکھیے گا تو یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں کیا یہ تو ظاہر کوئی رہائی کے باوجود بظاہر خاموش نظر آ رہے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران بھی طاقت و قدرت کے باوجود خاموش نظر آ رہی یا اس کی خاموشی سے کچھ نے کہا کہ وہ لوگ کمزور ہو گئے لیکن بہرحال یہ ساری باتیں بعد میں پہلے تو سیرت رسول پھر ہمارے سامنے پیغمبر کی زندگی کے وہ 5 سال آئے کہ روز بروز طاقت بڑھتی جا رہی اور ایک وقت میں اتنی طاقت ہو گئی کہ کم سے کم مکے کے کافروں نے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ اب رسول کے سامنے جانا ممکن ہی نہیں بدر میں رسول نسبتاً کمزور احد میں رسول اور طاقتور نظر آئے میں عقیدے کو ہٹا کے عام آدمی کے لیے بات کر رہا ہوں اور خندق میں تو اتنی طاقت نظر آئی کہ ایک طرف اکیلے رسول ایک طرف 12 عرب جمع ہو گیا ہے مگر شکر کھا کے گئے اور کم سے کم کے بعد تاریخ سے آ گئے کہ خندق کی لڑائی کے بعد پھر مکے کے کافروں کبھی پیغمبر کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرات نہیں ہوتی اس کے بعد جنگیں ہوتی رہی خیبر کی لڑائی ہوئی حنین کی لڑائی ہوئی طائف کی لڑائی ہوئی تبوک کی لڑائی لیکن مکے کے کافروں سے اس کے بعد کوئی لڑائی نہیں آخری کلائمیکس تھا جنگ خندق اور اس وقت تک کفار مکہ اتنی بڑی طاقت لا چکے کہ ان کو پتا تھا کہ اب اس سے بڑا لشکر جمع کرنا تو ناممکن اور مسلمان بھی اتنے طاقتور ہو چکے کہ پوری جنگ شروع ہو کے ختم ہو بدر کی لڑائی صبح سے شام کی بات احد کی لڑائی 2 دن کا معرکہ خندق کی لڑائی 30 دن تک ہوتی ہے ایک مسلمان شہید نہیں ہوا اور کفار مکہ کو جو نقصان ہوا وہ آپ سنتے رہتے یعنی پیغمبر کی طاقت کافروں کے نزدیک آہستہ آہستہ گریجولی اتنی زیادہ ہو چکی کہ اب مقابلہ ناممکن مگر اب یہ اس کے بعد کا مطلب کہ اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا طاقت کے بعد جھکنا مکے کی زندگی پہلے ہم اپنے عقیدے کو ایک طرف رکھ کے عام انسانوں کی بات مان لیتے ہیں کہ پیغمبر سے ہی کمزور مقابلہ کرتے تو کیسے کر لیکن اتنا تو سب نے مان کہ خندق کی لڑائی کے بعد پیغمبر سے زیادہ طاقتور پورے عرب میں کوئی نہ تھا سوائے یہودیوں اور کوئی نہ تھا لیکن سنو حدیبیہ ہمیں اس کے فوراً بعد نظر آ رہی یہ نہیں ہے کہ وہ ہجرت اور بدر کے درمیان ہوئی یا بدر اور احد کے درمیان ہوئی
یا عہد و خندق کے درمیان ہوئی. نہیں, کتنی عجیب بات کہ جو صلح ادھر گیا, اتنا بڑا مسئلہ کہ مکے کے 13 سال جو ظلم برداشت کیے اس سے بھی زیادہ توہین و ذلت, کیونکہ مکے کے 13 سال ہم نے پتھر کھائے, گاڑیاں سنی, تیروں اور تلواروں کا مقابلہ کیا, مگر کبھی کافروں کے ساتھ میز پتہ کے کمپرومائز نہیں کیے, ان کی بات نہیں مانی. سنو ادیریا تو اس لیے ذلت محسوس ہو رہی کہ اس میں ان کافروں کے ساتھ جنہوں نے اب تک 18 سال کیا کیا ظلم نہ کی, انہی کے ساتھ ایک ہی میز پہ بیٹھ کر ان کی شرائط کے مطابق سلو کرنا پڑ رہی. یہی وجہ کہ سلو ادیریا اتنا بڑا امتحان بن گئی تھی مسلمانوں کی, کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ 99% مسلمان یہ کہتے ہیں کہ سلو ادیریا کے موقع پر ان کا ایمان ہل کے رہ گیا. بعض شخصیتوں کے بارے میں تو ہمارے ہاں بالکل وضاحت کہ وہ کھل کے سامنے آ گئے, لیکن مخلص سنسیئر وفادار مسلمان بھی سلو ادیریا کے معاملے میں سب کو شوق لگا. یہ صرف 2 یا 4 آدمیوں کی بات نہیں, اسلامی لشکر کی 99% تعداد جس میں پیغمبر کے مخلص ماننے والے ہیں اور اکثریت میں وہ بھی ایک مرتبہ ہل کے رہ گئے. اس لیے کہ بظاہر بدر سے پہلے پیغمبر سلو کرتے تو بات سمجھ میں آ جاتی اور اتنا صدمہ نہ ہو. خندق کی لڑائی کے بعد ہم اتنے طاقتور مکے کے قریب پہنچ چکے, 1 گھنٹے میں مکے کا صفایا کر سکتے ہیں, اور اس وقت ہمیں روکا گیا اور پھر ایسی شرطیں ہم پہ مسلط کی جا رہی کہ جو ایک کمزور انسان کا خون بھی جوش مارنے لگتا, ہم مر جائیں گے یہ شرطیں کیوں مانیں. کمزور انسان کو جائیے کہ طاقت کے ساتھ اور ظاہری طاقت, وہ نبوت کی طاقت نہیں ظاہری طاقت کے ساتھ اور تو وہ کر رہے ہیں, کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اور اتنا زبردست شوق پہنچا تھا لوگوں کو کہ وہ جو تاریخی واقعہ جس میں یہ دونوں پہلو جمع ہو گئے, جو میری تقریر کا دوسرا موضوع بنا اور جو پہلا موضوع بنا, کہ وہ جو تاریخی واقعہ کہ جب صلح ہو گئی تو اب مسلمانوں کو ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا. حاجی صاحبان اور عمرہ کرنے والے کچھ نظر آ رہے ہیں اس مجمع میں, تو یہ واقعہ سمجھنا آسان کہ یہ لوگ مدینے سے احرام پہن کے چلے کہ ہمیں تو عمرہ کرنے جانا, اور مکے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. اب کیا گئے, یہ احرام کہاں جائے گا, نہ طواف کیا نہ نماز پڑھی نہ صحیح کی, یہ احرام کہاں جائے گا. اس وقت سے قرآن میں وہ حکم نازل ہوا جو بعد میں فقہ کا مسئلہ بن گیا کہ اگر آج بھی کوئی شخص جائے احرام پہن کے مکے کے قریب فوجی پولیس اس کو روک دی کہ ہم نہیں کرنے دیں گے آپ کو حج اور عمرہ, تو کیا مسئلہ, وہی مسئلہ جو رسول کے ساتھ پیش آئے. تو اس وقت حکم خدا آ گیا کہ آپ مکے میں نہیں جا سکتے, یہیں پہ سر منواؤ اور اپنا احرام اتار لو. مگر آپ دیکھیں گے تاریخ میں یہ جملہ ہے یا نہیں کہ 3 مرتبہ پیغمبر نے مجلس میں کھڑے ہو کے یہ مسئلہ سمجھایا, 3 مرتبہ کہ اب ہم کو آگے نہیں جانا ہے, صلح ہو گئی, سر منواؤ, احرام اتارو, واپس مدینہ. اور مجلس کی یہ حالت کہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی, پیغمبر پکار پکار کے کہہ رہے ہیں اور لوگ اس طرح بیٹھے ہیں کہ جیسے کوئی بیہوش آدمی یا جس پر جادو کر دیا گیا, کان ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں. جو واقعہ تاریخوں میں آیا اس کا مطلب کیا, اس کا مطلب یہ کہ مجمع کو اتنا شوق پہنچا, اتنا صدمہ ہوا کہ اس طاقت کے باوجود ہم یہ سلو کیوں کر رہے ہیں. وہ باتیں دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اشارہ کر دیا جائے. اور عین اس موقع پر واقعا ایک مظلوم مسلمان مکے والوں کے قید سے نکل کے آ گئے, جس کے جسم کی حالت کو دیکھ کے مدینے کے مسلمانوں کی چیزیں نکلا, اس پہ ظلم ہوا, ہر کلیا بیلیاں پھرا کے اسے سالوں سے قید رکھا گیا, اور وہاں پہنچا. عین اس ہوا جب اگلی ایگریمنٹ پہ سائن ہوئے کہ اگر مدینے سے کوئی آدمی مکے جائے گا تو واپس نہیں ہو, لیکن مکے سے کوئی آدمی مدینے آئے گا تو کفار ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارا آدمی واپس کرو. لیکن ہے بڑی توہین آمیز شرط, ہے بڑی ذلت والی شرط. اس کا پورا بیک گراؤنڈ تو آپ مجلسوں میں سنتے ہیں, میں تو صرف ایران اور آیت اللہ خوئی کے موقف کو سمجھانے کے لیے اس واقعے کو پیش کر رہا ہوں. آنکھوں کے سامنے آدمی بھی ایسا تھا, احتیاط بھی یہ کہ عراق کے مظلوم صاحبان ایمان اس وقت کتنے مظالم کا نشانہ بنے ہوئے, دلدلی علاقے میں پناہ لیے ہوئے, جان بچانا, عزت بچانا, اولاد کو بچانا مشکل ہو رہا. اور جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایران کے سامنے یہ ہو رہا, جب یہ مانے کہ ایران کمزور ہو گیا, یہ مانے کہ ایران کا انقلاب بدل گیا اور اب وہ اسلام نہیں رہا, ورنہ سامنے اس کثیر تعداد ایسے مسائل کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں صاحبان ایمان حملہ کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ میں بہت زیادہ جلدی کی وجہ سے بات کو پالش طریقے سے نہیں سمجھا پا رہا ہوں، لیکن جو بالکل وہ عام لوگوں کے اعتراض ہوتے ہیں، لیکن پہلے ہی یہ قلعہ حدیبیہ میں پیش آ چکا، جو مسلمان طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ تشکر جرار، وہ پارے مکہ یہ عہد کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں باہر نہیں نکلنا، اور عین اس موقع پر ایک مظلوم مسلمان زخموں کے ساتھ سامنے کھڑا اور کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے مسلمان بھائیوں ہماری مدد کرو، وہ اسلام جو ایک رقمہ کھانا کھلانا اور ایک بے لباس کو لباس پہنانا اور ایک مظلوم کی مدد کرنے کو اتنی بڑی عبادت و ثواب قرار دے گا کہ یہاں تک کہہ دے گا کہ جس نے مظلوم کی مدد نہیں کی وہ بھی ظالم بن گیا، لیکن اسی اسلام کا نمائندہ رسول اسلام سامنے ان کے سامنے یہ شخص آیا زخموں کے ساتھ آیا، اور ایسا بھی نہیں کہ مسلمان کمزور اور طاقتور جو چھین سکتے ہیں، مگر پیغمبر نے کہا کہ نہیں ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا، اس مسلمان کو واپس کرو، ہم اسے لینے کو تیار نہیں، پتا ہے کہ اگر واپس مکی جائے گا تو اور زیادہ مظالم ہوں گے، جو بھاگ کے آیا واپس جائے گا تو اور زیادہ ظلم ہوں گے، اور اس کا باپ معاہدے کو دستخط کرنے والوں میں اس کے لیے تو کتنی بڑی انسلٹ کہ میرا اپنا بیٹا مسلمانوں کا ساتھ دے رہا، مگر وہ رسول جو مظلوموں کا سب سے بڑا حامی اور ہمدرد، وہ رسول جو مظلوموں کا سب سے بڑا اثر پر وہی کہہ رہا کہ یہ جو معاہدہ ہم نے کیا اب اس کے بعد ہم اس شخص کو لینے کو تیار نہیں، یہ تو نہیں کہا کہ اسے مکہ بھیج دو لیکن ہم اسے پناہ دینے کو تیار نہیں، اور یہ ایسا واقعہ کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ تین بار رسول کہہ رہے ہیں اور مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، 99% مسلمانوں کا ایمان جگمگا کے رہ گیا، یہ کیسی رسالت، یہ کیسا رسول ہے معاذ اللہ، جو لوگ پہلے ہی سے نفاق رکھتے تھے وہ کل بھی آ گئے، لیکن جو مخلص بھی تھے ان کی سمجھ میں نہیں آیا، پھر جا کے پیغمبر پریشان اور خیمے میں جا کے بیٹھ گئے، ام سلمہ ساتھ جو رسول کا کرے بیٹھا کہ ہر سفر میں اپنی کسی ایک بیوی کو لے کے آتے، یہ ام سلمہ کی باری، ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا جتنے پریشان آپ نظر آ رہے ہیں، اس وقت کہا کہ یہ مسئلہ کہ مسلمان میرا مجھے ماننے والے میرا کلمہ پڑھنے والے اور وہ میری بات نہیں سمجھ پا رہے، ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول اب اس کا ایک ہی طریقہ، آپ کچھ نہ کہیں ان کے درمیان جا کے بیٹھ جائیں اور اپنے سر کے بال منوانا شروع کر دیں اور غسل کر کے اپنا احرام اتار کے عام کپڑے پہن لیں، مسلمان اتنے ہی صدمے میں صحیح، مگر آپ کو یہ عمل کرتے دیکھیں گے خود بخود وہ بھی اسی کی پیروی کریں گے، اور واپس ام سلمہ کے مشورے پہ جب رسول نے عمل کیا تو وہ مسلمان جو پیغمبر کی بات سن کے تسلط نہیں ہو رہے، جیسے ہی دیکھا کہ پیغمبر کے سر کے بال اونگے جا رہے ہیں، پیغمبر غسل کر رہے ہیں، احرام کی سفید چادر بغیر عمرے کے اتر کے عام لباس آ گیا، سارے لشکر اسلام اس کی پیروی کرنے لگا، احترام رسالت، یہ جو بات سمجھ نہیں پاتا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين.